الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الحديث صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب اوپر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنا اذا صعدنا کبرنا, جب ہم اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے, جب جیخن اوپر چڑھبن دیکھن اللہ اکبر بولبن. اپنے شیخ میرے پیر و مرشد میرے پیارے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی, کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلہ دیش کے بہت اسفار فرمائے, تقریباً 22 کے قریب سفر فرمائے, تو حضرت بنگلہ زبان بھی بولتے تھے. تو حضرت سے سنا حضرت بنگلہ زبان میں بھی سنت سکھاتے تھے کہ جب اوپر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں اور جب نیچے اترے تو کہے سبحان اللہ. سیڑھی پر چڑھے یا اس زمانے میں لفٹ ہے, لفٹ کے اوپر چڑھے, لفٹ اوپر جا رہی ہے تو کہا اللہ اکبر, لفٹ نیچے اتر رہی ہے کہا سبحان اللہ, موٹر سائیکل یا بس پر ہے تو سواری اوپر ہوئی کہا اللہ اکبر, سواری نیچے اتری تو کہا سبحان اللہ. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سنت سکھائی کہ اوپر چڑھے تو کہے اللہ اکبر, تو فرمایا کہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ اکبر کی سنت ہمیں کیوں سکھائی کہ جب اوپر چڑھے تو کہیں اللہ اکبر. فرمایا اس لیے کہ جب ہم اوپر چڑھے تو ہم نہیں بڑے ہوئے, اللہ بڑا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کہ دیکھو اگر گدھا پہاڑ پر چڑھ جائے تو شیر تھوڑی بن جائے گا, بلکہ گدھے کا گدھا ہی رہے گا. اس لیے اوپر چڑھ جانا, اوپر ہو جانا اس سے ہم بڑے نہیں ہوں گے، بلکہ بڑے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھائی اور عاجزی کا درس دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت سمجھائی کہ جب اوپر چڑھے تو کہیں اللہ اکبر، اور جب نیچے اتریں تو کہیں سبحان اللہ۔ کہ جب ہم نیچے اترے تو ہم عیبدار ہیں، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے پاک ہے۔ وہاں تکبیر سکھائی یا تسبیح سکھائی اور تنزیح سکھائی کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے پاک ہے۔ گویا کہ اگر انسان اوپر چڑھے تو اس وقت جو اس کے دل میں اگر کوئی بات پیدا ہو تو وہ جو سنت کی برکت ہے کہ اللہ اکبر کہا، تو اپنے کچھ ہونے کی نفی کر دی، بلکہ اپنے کچھ ہونے کیا کیا عالم کے کچھ ہونے کی، کسی کے کچھ ہونے کی نفی کر دی کہ کوئی بڑا نہیں ہے، صرف اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب نیچے اترے تو ہم تو عیب دار ہیں، عیب والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ تمام عیوب سے پاک ہیں۔ اس لیے سنت سکھائی، کہو سبحان اللہ۔ لہذا اس سنت پر عمل کی ہم سب لوگ کوشش کریں، ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ لہذا مسجد کی سیڑھیاں ہیں، گھر کی سیڑھیاں ہیں، جب اوپر چڑھیں تو کہا اللہ، اور نیچے اترے تو کہا سبحان اللہ۔ اس سنت کو ہر دفعہ زندہ کیا، 100 شہید کا ثواب ملا، 100 شہید کا ہر مرتبہ ثواب ملا۔ اس لیے سنت کو زندہ کیا جائے۔ گاڑی پل پر جا رہی ہے تو کہا اللہ اکبر، پل سے نیچے اتری تو کہا سبحان اللہ، خود سیڑھی پر یا لفٹ پر اوپر اڑا کہا اللہ اکبر۔ اس لیے سواری پر جو سوار ہونے کی دعا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس سنت کو بھی یاد کر رہے ہم اور اس کا تکرار کریں کہ تاکہ اوپر چڑھتے وقت ہم اللہ اکبر کہیں اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ۔ اور یہ اتنی آسان سنت ہے کہ اس پر عمل کرنے سے معاشرہ ہمارے ہمیں کچھ نہ کہے گا، جی کوئی اور عمل کہیں تو کہ جی لوگ کیا کہیں گے، اس پر نہ لوگ کچھ کہیں گے نہ لگائی کچھ کہے گی۔ اور انشاءاللہ سنت کا جو نور پیدا ہوگا، یہ نور دوسری سنت اور دوسرے نیک اعمال کے حصول کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھ کو بھی توفیق دے اور ہم سب کو اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آج ہی دبئی کے سفر سے واپسی ہوئی، اپنے شیخ اور مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اور میرے شیخ اور مرشد حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرال صاحب رحمت اللہ علیہ خلیفہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ماشاءاللہ خوب مجلس رہی، علماء صلحاء دوسرے حضرات استفادہ کرتے رہے۔ ان حضرات کی جو یہ مجالس ہے، یہ جو مجلسیں ہیں، اصل میں یہ مجلس ایک بہت اہم سبق کو یاد دلانے والی ہے، اور وہ سبق ہے پردیس میں تذکرہ وطن۔ جاؤ دوبارہ جاؤ بلاؤ، پردیس میں تذکرہ وطن۔ جب انسان کسی اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے، اگر اس کو وہاں اپنے وطن کا مل جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، कि मेरे वतन का आदमी मिल गया, खुसूसन ऐसी जगह जहां कोई जानने पहचानने वाला ना हो, तो उसको कितनी खुशी होती है कि मेरी जबान का बोलने वाला, मेरे वतन का आदमी मिल गया। और दोनों को खुशी होती है कि देखो कि ये मेरे इस प्रदेश में मेरे वतन का शख्स मुझे मिल गया, कितनी खुशी होती है। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह समझाया करते थे कि देखो हम सब यहां मुसाफिर हैं, और इस बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को पकड़कर यह बात फरमाई कि कुन फि दुनिया का अन्न का गरीब, कि दुनिया में तू ऐसे रहे जैसे मुसाफिर रहता है। औ आबिरु सबील, यहां औ माने में बल्कि है, बल्कि राह चलता मुसाफिर, इस तरीके से रहे तू दुनिया में। दुनिया में ऐसे मुसाफिर रहता है, क्या मतलब? जब मुसाफिर कहीं जाता है तो वहां कितनी तायुशात की, राहत की, आराम की कितनी चीजें होती हैं, लेकिन मुसाफिर को कितनी ही आराम और राहत का सामान मिले, लेकिन उसको अपना वतन याद आता रहता है। लहजा वो कहता है कि ये जगह मेरे लिए एक आरजी है। लहजा तायुशात और राहतों की चीजों को इस्तेमाल करने के बावजूद उसका दिल वतन में अटका रहता है। इसी तरीके से ये सबक से दे दिया कि देखो दुनिया, ये दुनिया के हम मुसाफिर हैं, इस दुनिया के हम, ये दुनिया हमारा वतन नहीं है। अगर वतन होता तो इस दुनिया में रहने वाले, इस दुनिया में आने वाले, इस दुनिया में रहने वाले हमेशा यही रहते, लेकिन हम इस बात को खूब जानते हैं कि इस दुनिया में जो आया वो हमेशा रहने के लिए नहीं आया, बल्कि वो मुसाफिर है, थोड़े दिन यहां रहेगा और फिर वापस अपने वतन जाएगा। लिहाजा फिर जब मुसाफिर अपने वतन में आता है, अपने वतन से जब दूर जाता है, तो उसमें वो वतन की तैयारी करता है। जैसे कितने लोग हैं वो रोजगार के सिलसिले में अपने वतन से दूर जाते हैं, जो लोग परदेश में जाकर परदेश की रंगीनियों में खो जाते हैं, नतीजा यह होता है कि वो अपने वतन वालों को भूल जाते हैं और वतन से उनका रابطہ कट जाता है। और जो लोग परदेश में जाकर परदेश की रंगीनियों में खोते नहीं है, अगर कि उनका दिल खिंचता है उसकी तरफ, रंग रलियों में जमाने की न जाना ऐ दिल। मेरे शेख अक्सर ये शेर सुनाया करते थे, रंग रलियों पे जमाने की न जाना ऐ दिल, ये खिजा है जो बअंदाजे बहार आई है। ये सब मुरझाने वाली चीजें हैं, बजाहिर तो बहुत खूबसूरत, दिलकश, दिलचस्प मालूम होती है, लेकिन ये सब फना होने वाली और मुरझाने वाली चीजें हैं। इसलिए अपने दिल को इन चीजों से ना लगाना और परदेश में रहकर वतन की तैयारी करना। और अकलमंद आदमी जो परदेश में जाता है तो परदेश में जाकर वो वतन को याद रखता है, किस तरीके से आने के जो अपना मकसद है उसको पूरा करता है। मसलन वो आया किसी कारोबारी सफर से या वहां कमाने के लिए, या बाज मरतबा इंसान अपने वतन से दूर जाता है इलाज के लिए, तो वहां रहता नहीं, कहता नहीं मुझे अपने وطن واپس جانا ہے، وہاں سے وہ رابطہ رکھتا ہے. اور جو کمانے کے لیے گیا اس نے کہا بس اب یہ تو اتنی زبردست چیزیں، ایسی گاڑیاں، ایسی بلڈنگیں، ایسی سڑکیں اور ایسے کھانے کی چیزیں، ایسے رہنے کی چیزیں، یہ تو میرے وطن میں نہیں ہے، واہ واہ یہ تو زبردست ہے. اس لیے جن لوگوں نے پردیش میں جانے کے بعد وطن سے اپنا رابطہ توڑ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے وطن کے بھی نہ رہے، اور جب پردیش میں وقت زیادہ گزرا تو مجبوراً ان کو اپنے وطن آنا بھی پڑا، لیکن پھر وہ اپنے وطن میں پریشان رہے اور بے چین رہے. اس لیے جو لوگ اپنے ملکوں سے کہیں غیر ملک جاتے ہیں کمانے کی غرض سے یا پڑھنے کی غرض سے، اور وہ اپنے وطن سے رابطہ نہیں رکھتے، مثلاً آتے نہیں ہیں یا اپنی اولادوں کو لاتے نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولادیں اپنے رشتہ داروں سے کٹ جاتی ہیں، اور ان کی اولادیں اسی غیر ملک کی زبانیں بولتی ہیں جو وطن والوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ان کو وطن والوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وطن والوں کو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. مثلاً کوئی جرمنی چلا گیا، اب جرمنی کی زبان جرمن زبان، فرانس میں چلا گیا فرینچ بول رہا ہے، اب وہ زبان بچوں نے شروع کر دی، اور وہاں کا کلچر، وہاں کا ماحول دیکھا، چونکہ بچپن سے ان بچوں نے وہیں آنکھ کھولی تو انہوں نے اسی کو پوری دنیا سمجھا، اور اس مٹیریلزم، مادی زندگی کو سب کچھ سمجھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو ہمارا وطن ہے، وہاں رابطہ نہ رکھا، اور وہاں کی ان ملکوں میں چونکہ سہولیات کم ہیں، انہوں نے کہا کہ جب یہ آئیں گے بجلی کے مسائل ہوں گے، یہاں دوسرے مسائل ہیں، یہاں کے لوگوں میں، یہاں کے لوگ میں، یہاں پر مادی ویسی ترقی نہیں ہے، نہ مادی ترقی ہے نہ مادہ کی ترقی ہے، نہ مادہ ہے اور نہ مادہ ہے، کیونکہ وہاں کی جو مادہ ہوتی ہے نا وہ بالکل ننگی ہوتی ہے، وہ بھی چڈی میں گھوم رہی ہے. تو کہتا ہے صاحب وہاں تو مادہ بھی خوب ہے اور مادہ بھی خوب ہے. اب یہاں اسے وہ سب ملتا نہیں ہے، تو یہاں آتا ہے تو پھر گھبراتا ہے، ابا ڈیڈی یہاں پر بجلی نہیں ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے، ہاؤ کین آئی لیو ہیئر. ڈیڈی واپس چلے. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ پردیش میں جانے والے جو اپنی اولادوں کو اپنے وطن میں لاتے نہیں ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو اپنے رشتہ داروں سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. کیا چاچے، کیا مامے، کیا دادا، کیا نانی، کیا پھپھی، کیا خالہ، رشتہ داری، نتیجہ ہوتا ہے کہ کوئی تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور جو لوگ اپنی اولادوں کو لاتے رہتے ہیں، اس لیے باہر جانے والے جو دوست مجبوری سے جاتے ہیں ان کو کہتا ہوں دیکھو یہاں لاؤ، ان کو یہاں کے مچھروں کا عادی بھی بناؤ، یہاں کے کھٹمل، یہاں کے مچھر، یہاں کی بجلی، کہ جو وطن میں آتے ہیں تو جب بجلی جاتی ہے تو فوراً خیال آ جاتا ہے کہ الحمدللہ میں اپنے پیارے وطن میں آ گیا. تو اب اگر وہ وطن میں آتے رہیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عادی بھی ہوں گے. اور پھر جو لوگ وطن میں سے دور جا کر پردیش میں کماتے ہیں اور پردیش کی کمائی کو پردیش میں لگا دیتے ہیں، کماتے خوب ہیں لیکن وہی، کیونکہ وہاں پر کیا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے مال، جہاں کوئی چیز بے مول نہیں ملتی، سب کا مول اچھا خاصا ہوتا ہے، قیمت خوب ہوتی ہے، کی رنگینیاں، وہاں کے سب تعیشات، وہی کی کمائی، وہی گوائی. اب نتیجہ یہ ہے جیسے عرب امارات، دبئی وغیرہ میں جب 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے پھر ویزا نہیں بڑھتا. دیکھیں نا، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایوریج اور اوسط عمر ہے وہ 60 برس کی ہے. لہذا انہوں نے بھی 60 برس رکھا. اب 60 برس کے بعد ویزا نہیں بڑھتا. اب وہ ساری زندگی تو اس نے کمایا جو تھا وہاں پر وہی لگا دیا, وطن میں گھر نہیں بنایا. اب یہاں پریشان کتنے لوگ اب پردیش میں ملتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں 3 سال 4 سال 7 سال 10 سال 15 سال ہو گئے لیکن اپنے وطن نہیں گئے. بھائی وطن کیوں نہیں گئے؟ کہ جی ہمارا وہاں کوئی گھر ہی نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گویا کہ پردیش میں رہ کر انہوں نے وطن کی تو کوئی تیاری نہیں کی. نتیجہ یہ کہ رشتہ داروں سے تعلق ختم. اور جن لوگوں نے رشتہ داروں سے تعلق رکھا ان کی اولادوں کو آنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ وہاں کی ثقافت, وہ کلچر, وہ تہذیب, وہ اخلاقیات جو ان ملکوں کا اور اسلامی اعتبار سے جو یہاں کا تمدن ہے, یہاں کی تہذیب ہے, یہاں کا کلچر ہے, وہ اس کو باقی رکھتے ہیں. اب وہ ماحول کی, ان ملکوں کے ماحول کی وجہ سے وہاں پر جیسے مرد تو کیا, پہلے تو مرد کو روتے تھے کہ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہو, یہ غیروں کا لباس ہے. پہلے مرد کو روتے تھے, اب مرد کو کیا روئے, اب تو عورتیں ماشاءاللہ. وہ کہتے تھے نا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ. یا محاورہ یوں ہے, اصل تو محاورہ یوں ہے کہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں, بڑے میاں سبحان اللہ. تو یہاں پہلے ہمارے بڑے مردوں کو روتے تھے کہ یہ کیا تم نے چست لباس پہنا ہے جس سے سارا جسم نظر آ رہا ہے, کیسا. اس لیے علماء تو کیا, علماء تو کیا شرفا, کہتے تھے یہ کیسا بےہودہ لباس پہنا ہے کہ جس سے تمہارے پورا جسم نظر آ رہا ہے. وہ مردوں کو رو رہے تھے پہلے, لڑکوں کو رو رہے تھے. یہاں ماشاءاللہ ترقی ہو گئی, عورتوں نے بھی جینز پہننا شروع کر دی, کیونکہ ساری ترقی اسی میں ہے. اصل میں تو اب وہ جو اس معاشرے میں رہ کر, چونکہ وہاں بے حیائی بے شرمی, چھوٹے بڑے کا کوئی ادب نہیں, ان کو کیا پتا. میں اب سفر میں تھے تو ابھی دوست جہاز میں بیٹھے دوست, میں نے کہا دیکھو ماشاءاللہ پاکستانیوں کی جو فلائٹ ہوتی ہے نا اس کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں, اور جو انگریزوں کے ملکوں کی فلائٹ ہوتی ہے جس میں انگریز ہوتے ہیں اس میں کسی بچے کے رونے کی آواز نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ چونکہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں, سرکل ایک چکر انہوں نے بنایا ہوا ہے, عائش مقصد نہیں ہے, وہ بھی مقصد نہیں ہے, وہ ایک چکر ہے, سائیکل گھوم رہا ہے. وہ کیا ہے؟ عائش. اس لیے کہتے ہیں اولاد کے چکر میں نہ پڑو, اور اولاد کے چکر کا مطلب ہے شادی, شادی کا چکر ہی نہ کرو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اولاد ہو بھی جائے, کیونکہ انگریزوں کی اولاد بڑی مشکل سے ہوتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ اکیلے ایک آدمی کا کام نہیں ہے, کئی لوگ محنت کرتے ہیں اس کے بعد ایک بچہ ہوتا ہے, کیونکہ کلے بندے کا کام نہیں ہے جی, کلے بندے کا کام نہیں آئے گا جی, اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے وہاں. اس لیے کئی آدمی مل کے محنت کرتے ہیں ایک پروجیکٹ پر, پھر ایک بچہ نتیجے میں آتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب, اور پھر اس کو اولاد کی کوئی محبت نہیں, وہ ماں اور باپ سارا دن اپنے کمانے میں, اپنے عیش اور عیاشی میں ہوتے ہیں. وہ لوگ اپنی اولادوں کو, اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں سلاتے, اور دن بھر اس بچے کی تربیت، چونکہ ماں کو بھی جاب پر جانا ہے، اس کی تربیت ایک غیر عورت کر رہی ہے، تو اس اولاد کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت کیسے آئے گی؟ ایک تو خون اپنا نہیں، خون کا پتا نہیں. وہ ایک دوست نے بہت پرانی باتیں سنایا کہ ایک زمانے میں ایک ملک میں غیر اعلان ہوا کہ جس کے 10 بچے ہوں گے اس کو گھر دیا جائے گا. اب وہ جوڑا سر جوڑے بیٹھا ہے کہ 6 بچے تو ہیں، اگر 4 ہوتے تو ہمیں بھی گھر مل جاتا، کیونکہ گھر بنانا آسان نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اب باتیں ہو رہی تھی تو شوہر نے کہا چلو دیکھو ابھی تو ہمیں کچھ سہولت سے فائدہ اٹھانا ہے، چلو آج میں تمہیں بتا دیتا ہوں راز کہ میرے 4 بچے اور بھی ہیں، اگر تم کہو تو میں انہیں لے آؤں. بیوی نے کہا کہ ہاں بھائی ضرور لاؤ، 10 پورے ہو جائیں گے تو 6 مکان مل جائے گا، کوئی بات نہیں، تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جاؤ تم لے آؤ. اب گیا شوہر، چلا گیا دور دراز علاقوں میں گھومتا پھرتا، 2 مہینے کے بعد واپس آیا، رات کا وقت تھا، سو گیا. صبح اٹھے کہ چلو بھائی سارے بچے گورنمنٹ ادارے میں لے کر جانے تھے، اور وہ سب کو حاضر ہو کے ان کی رجسٹری کرا کر اور کاؤنٹنگ کروا کر پھر وہ مکان کی رجسٹری ملتی. اب جب صبح اٹھا اس نے کہا چلو سارے بچے جمع کرو، چلو آفس چلتے ہیں تاکہ مکان لیں. اس نے کہا چلو آؤ میں ذرا بچے بھی گن لوں. تو اب آیا تو 4 بچے جو لے کر آیا تھا وہ، اور جب گنتی کی تو 7 نکلے. اس نے کہا ارے 3 کہاں گئے؟ اس نے کہا، تو بیوی کہنے لگی اصل میں وہ جن کے تھے نا وہ آ کے لے گئے. تو بھائی وہاں تو یہ حال ہے، تو پھر وہ ماں باپ کی محبت کریں گے، ماں اور باپ سے محبت رکھیں گے. پھر کتنا عجیب قاعدہ کہ اللہ تعالی نے، شریعت نے ماں باپ کو ایک حق دیا کہ اپنی اولاد میں کبھی نرمی ہوگی کبھی گرمی ہوگی، باپ ڈانٹے گا بھی غصہ بھی کرے گا، بعض مواقع ایسے ہوں گے کہ اس کو مارنے کی بھی اجازت ہے اور روک ٹوک کی اجازت ہے، باپ بھی روکے گا، ماں بھی روکے گی، دادی بھی روکے گی، دادا بھی روکے گا، نانا بھی روکے گا، نانی بھی روکے گی، خالہ ہے، پھپھی ہے، چچا ہے، سب روک ٹوک. اور یہ روک ٹوک ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے بڑا ہوگا تو خود سیکھ جائے گا، تو اتنے چھوٹے سے معصوم 2.5 سال اور 2 سال کے بچے کو اسکول میں کیوں داخل کرتے ہیں؟ کیوں داخل کرتے ہو بھائی؟ اس بیچارے بچے پہ ظلم. پہلے 4.5 سال سے پہلے بچے اسکولوں میں نہیں جاتے تھے، کھیلنے کا موقع دیا جاتا تھا، ہم لوگ تو اپنی اولادوں پر ظلم کر رہے ہیں. وہ چھوٹا سا بچہ، آپ بچے کا وزن کریں 30 کلو، اس کے بیگ کا وزن کریں تو 40 کلو نکلے گا. تو اس چھوٹے سے بچے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا نہیں جی بات یہ کہ میں اپنے بچے کو پائلٹ بناؤں گا، اور میری تمنا ہے کہ میرا بچہ انجینئر بنے، میری تمنا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، تو میں اپنے بچے کو انجینئر اور ڈاکٹر بناؤں گا، میرا بچہ بڑا آدمی بنے گا. تو بھائی بڑا آدمی اس کا نام ہوتا ہے کہ غلاموں کی طرح نوکریاں کرے، اس کو بڑا آدمی بولتے ہیں. جو بیچارہ کیا تنخواہ لے گا، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، تین لاکھ چار لاکھ ہے غلامی. وہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہے نا وہ بھی غلام ہے. کیوں؟ اپنے مالک کی اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے. وہ لیتا سات لاکھ روپے تنخواہ ہے, اس کی کمپنی والے اس کو گاڑی بھی دیتے ہیں اور وہ ٹیڑھا ہو کے آئی فون پر بات بھی کرتا ہے, لیکن جب سیٹھ صاحب اس کی بجاتے ہیں نا معافظت کے ساتھ, آپ لوگ تو مہذب لوگ ہیں لیکن کراچی کا یہی طرح محاورہ ہے, تو وہ اس کو نوکری پھر یاد آتی ہے. اور وہ جو نوکری پیشہ ہے اس کی تنخواہ وہی محدود رہتی ہے, لیکن اللہ کی شان ہے میں کتنے ایسے انجینئرز کو جانتا ہوں اور کتنے ایم ایس کیے ہوئے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو تجارت کرتے ہیں. جتنے یہ انجینئر ڈاکٹر ایک مہینے میں کماتے ہیں نا وہ تاجر ماشاءاللہ ایک دن میں کما لیتا ہے, ایک ہفتے میں کما لیتا ہے. تجارت بڑی چیز ہے, تاجر جتنا کماتا ہے نا تجارت میں برکت ہے. پھر تاجر ہوتا ہے آزاد, غلام نہیں ہوتا, آزاد ہوتا ہے. اور تاجر کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ محدود نہیں ہوتی, اور جو غلام ہوتا ہے اس کی آمدنی محدود ہوتی ہے. کتنا بڑا فرق ہے. اس لیے اپنی اولادوں کو عالم بنائے, اس لیے نہ بنائے کہ چلو بھائی میں میرا بیٹا بہت بڑا عالم کوئی بنے, اس لیے بنائے کم سے کم حلال حرام تو سیکھے, جائز ناجائز تو سیکھے, کم سے کم اس قابل تو ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ تو پڑھا لے. آج ہماری اولادیں تو ہمارا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتی. کیوں؟ نہیں سیکھا دین. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ نہیں سیکھا دین انہوں نے جا کر شیخ کے گھر میں. نہیں سیکھا دین, میرے شیخ اکثر یہ شیر سنایا کرتے تھے, نہیں سیکھا دین انہوں نے جا کر شیخ کے گھر میں, یعنی کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائی, کسی عالم کی صحبت نہیں اٹھائی کہ حلال حرام جائز ناجائز سیکھتے. ساری زندگی کیا گزری؟ پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, زیادہ سے زیادہ کیا بنے ایگزیکٹو, یہ زندگی. اور دین نہیں آتا. اس نے اپنی اولادوں کی اس بات کی فکر کرے کہ دین سیکھے, ان کو عالم بنائے. ان کو عالم اس لیے کہ بیٹا تم نے اصل زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کا سلیقہ, اس کا طریقہ یہ اسلام نے دیا ہے, ورنہ ساری زندگی بس مال کمانے کی مشین بنے گا, نہ خود اللہ تعالی کی فرما برداری پہ زندگی گزارے گا, نہ اپنے گھر والوں اولادوں کی کیا تربیت کرے گا, جو کہ ضروری چیز ہے. اس لیے اپنی اولادوں کو دین سکھائے اور ساتھ میں تجارت پہ لگا دے. بیٹا محنت کرو, انشاءاللہ تعالی تجارت میں برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس میں سے نو حصہ برکت تجارت میں ہے, یعنی 90% برکت تجارت میں ہے اور بقیہ جو برکت ہے وہ دنیا کے دوسرے کاموں میں ہے. اور پھر اگر مال بڑھانا ہے تو اس کا طریقہ بتایا قرآن پاک نے. ہم کہتے ہیں جب تک ہمارا بینکنگ سسٹم نہ ہوگا, بینکنگ سسٹم نہ ہوگا اس وقت تک ہماری اکنامی, ہماری سوسائٹی, ہماری معیشت کیسے ترقی کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے یمحق اللہ الربا, سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے, ویربی الصدقات, اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو مال بڑھانے کا ذریعہ کیا ہے؟ صدقہ. اب رہی بات, ایک صاحب کو میں نے یہ کہی بات کہ تجارت کرو, کہتے جی ہمارے تو خاندان میں کسی نے نہیں کی, ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں, میں نے پہلے کبھی نہیں کی. میں نے کہا جب دنیا میں انسان آتا نا کتنے سارے کام پہلے نہیں کرتا, تو ان صاحب سے میں نے کہا آپ نے شادی بھی تو پہلے نہیں کی تھی. شادی بھی کی, اللہ نے برکت دی, برکت دیتے دیتے کہاں تک پہنچ گئے ماشاءاللہ. تو یہ کیا کہنا ہے کہ کوئی کام ہم نے کیا ہی نہیں. بھائی تم نے نہیں کیا, ساری دنیا تو کر رہی ہے اور کرتی چلی آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تاجر تھے, صحابہ تجارت کیا کرتے تھے. اور آج بھی یاد رکھیں, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, حکومت جب کوئی, پوری دنیا کی حکومتیں جب کوئی اصلاحات بناتی ہیں تو تنخواہ دار کو مد نظر رکھتی ہیں یا تاجروں کو؟ سہولیات تاجروں کے لیے ہوتی ہے, تنخواہ داروں کے لیے نہیں ہوتی. تنخواہ دار بےچارے سے تو سب انکم ٹیکس کھینچا جاتا ہے, سہولیات تاجروں کو دی جاتی ہے. اس لیے آپ پوری دنیا کو دیکھیں, یورپ کے جتنے ممالک ہیں وہ بزنس کے والوں کے لیے, بزنس مین کے لیے وہ خاص سہولیات رکھتے ہیں, اسپیشل فیسلٹیز. کیوں؟ کیونکہ کسی ملک کی معیشت کا جو مدار ہوتا ہے وہ تجارت پر ہوتا ہے, نہ کہ ملازموں پر ہوتا ہے. اس لیے تجارت بڑی چیز ہے. رہی بات کہ اگر عالم بنائے گا کھائے گا کہاں سے, تو بھائی عالم بنانے کا مقصد پیٹ نہیں ہے. کہ ہم اس کو عالم اس لیے نہیں بنائیں گے کہ وہ پیٹ, کہ جی عالم ہوگا تو جی پیٹ چلائے گا. نہیں, عالم تو اس لیے بنے گا تاکہ قلب اور روح کو اللہ تعالی کی محبت کے قابل کیسے بنانا ہے اس کے طریقے سیکھے. اور رہی پیٹ, تو پیٹ کے لیے تجارت کرے. ایک مثال ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ دنیا کے کوئی بندرگاہ ایک وقت میں ان کے جہاز سے خالی نہیں ہوتی تھی, اور کروڑوں اربوں روپے کی تو امانتیں ان کے پاس رکھی رہتی تھی, سب کا حساب کتاب. کیا معیشت تھی, کتنے بڑے اکاؤنٹنٹ تھے کہ سب کا حساب کتاب ہر ایک کا الگ رکھا ہوا تھا. کیونکہ پہلے زمانے میں جو نیک اور دیندار ہوتا تھا نا, امانت دار, لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے اور وہ امانت کو رکھتا تھا, حساب کتاب سب کا برابر رکھتا تھا. اور ہمارے اکابر نے تجارت کی, اللہ تعالی کا شکر ہے یہ بندہ بھی یہی کام کرتا ہے, تو اس کی بڑی برکت ہے. یاد رکھیے گا, تو پردیس میں جو وطن کو یاد رکھے گا. ہم اس دنیا میں پردیسی ہیں, ہمارا وطن جنت ہے, ہمیں ایک دن وہاں پر جانا ہے. کب ختم ہوگا میرے شیخ فرماتے ہیں معلوم نہیں اس کا. حضرت مولانا شاہ کی محمد مدھر صاحب دعوت برکات, تم کل ہی فرما رہے تھے بیان میں دبئی میں, فرماتے کہ دیکھو امام کے مصلے پر ایک مقتدی چڑھ نہیں سکتا, لیکن وہی مقتدی جب اس کا انتقال ہوتا ہے امام اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کے لے کے جاتا ہے. اب وہ مقتدی کی جب نماز پڑھاتے تو وہ امام سے آگے کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ محتم بشان سفر شروع ہو رہا ہے, ایک شاندار اس کا اب سفر شروع ہو رہا ہے. اب وہ اپنے وطن جا رہا ہے, تو اب وہ ایک امام کے کندھے پہ جا رہا ہے. منظر دنیا نے دیکھا کہ امتی نبی کے کندھے پر گیا, مرید شیخ کے کندھے پر گیا, بیٹا باپ کے کندھے پر گیا, شاگرد استاد کے کندھے پر گیا. حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات عطا فرمائی کہ کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا. انہی صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا فضائل اعمال میں تذکرہ بھی آتا ہے, حضرت عبداللہ ذوالبیجادین رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا بھی دو چادر والے تھے غریب آدمی, کوئی تھا نہیں ان کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بس آپ کے در پہ پڑے رہتے تھے, زور زور سے ذکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر. جب ان کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ رات کو میں دیکھا تو جنت البقیع سے مجھے روشنی آ رہی ہے, اور جنت البقیع میں روشنی کا مطلب یہ تھا کہ کوئی جنازہ تیار ہے, جو کہ مدینہ شریف کا قبرستان ہے. فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر پہنچا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پھلایا ہوا ہے اور آپ فرما رہے ہیں لوگوں عبداللہ کو مجھے دے دو. لہذا وہ صحابی حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں آپ قبر میں اترے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھ کو اتنا رشک آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک. فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کاش کہ میں ان کی جگہ ہوتا. کیا قسمت دیکھو. تو دیکھیں نبی نے امتی کو اتارا. سبحان اللہ کیوں محتم بشان سفر ہے. اور جو وطن میں رہ کر جو پردیش میں رہ کر وطن کو یاد رکھتا ہے یعنی اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری اور شریعت و سنت پر عمل کرتا ہے دین پر عمل کرتا ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے وقت میں جو فرشتے آتے ہیں موت کے فرشتے بہت خوبصورت شکل میں آتے ہیں اور جنت سے اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں خوشبودار جس سے وہ اور خوش ہو جاتا ہے کہ میں اپنے مالک کے اپنے مولا کے پاس اپنے وطن جا رہا ہوں اور اس کا پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کس نے کون جس نے پردیش میں رہ کر وطن کی تیاری کی. لہذا اس کو وطن میں جاتے ہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ میں وطن جا رہا ہوں اپنے ماں سے ملوں گا اپنے باپ سے ملوں گا اپنے بیوی اپنے بچوں سے ملوں گا. لیکن جو پردیش میں رہ کر وہاں کی رنگلیوں میں دل لگاتا ہے اب جہاں وطن کا نام آتا ہے اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کہتے میں اپنے ماں باپ کو رشتے داروں کو کیا منہ دکھاؤں گا. پوچھیں گے کہ بیٹا تو 10 سال رہا پردیش میں تو نے کیا کمایا. پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا. اس لیے اس کو وطن کے نام سے وحشت ہوتی ہے. آج ہمیں آخرت کے نام سے وحشت اس لیے میرے دوستو کہ ہم نے اپنے وطن ہم اپنے وطن کو بھول گئے ہم نے اپنے وطن کو بھلا دیا. اس لیے مرنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جی مر جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا. اگر ہمیں یہ سبق یاد رہتا کہ ہم یہاں پر اس وطن میں اس پردیش میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ وطن کی تیاری کے لیے آئے ہیں تو پھر ہمیں آخرت کے تذکرے سے کوئی تکلیف نہ ہوتی. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ لوگ تو مرنے کا اور آخرت کا ایسے تذکرہ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت ہی پسندیدہ چیز کا تذکرہ. ہمیں تو وحشت ہوتی ہے. تو بزرگ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے. فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ ویرانے آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے. جو لوگ اللہ تعالی کو راضی اور خوش کرتے ہیں اور اس اپنی خواہشات کو ویران کرتے ہیں تو حقیقت میں انہوں نے اس دنیا کو ویران کیا آخرت کو آباد کیا. تو ان کو آخرت میں جاتے ہوئے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی کیونکہ پہلے ہی سے وہ آباد ہے. اور جو لوگ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں یہاں کی رنگرلیوں سے دل لگاتے ہیں غیر اللہ سے دل لگاتے ہیں گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کیا. اور قاعدہ یہ ہے کہ آبادی سے جنگل میں جاتے ہوئے وحشت ہوتی ہے ویرانے میں جاتے ہوئے وحشت ہوتی ہے. لہذا فرمایا چونکہ آخرت کو آپ ویران کیا اس لیے آخرت میں جاتے ہوئے آخرت کے تذکرے سے وحشت ہوتی ہے مرنے کے تذکرے سے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ اس کو ہم نے ویران کیا. جس دن ہم اس کو آباد کریں گے تو میرے پیارے دوستوں پھر وحشت نہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہو جائے گی اور جب محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کے جانے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. محبوب کے پاس جانے کا دل چاہتا ہے. اس لیے جو لوگ پردیش میں جا کر وطن والوں سے ملتے رہتے ہیں نا اپنے وطن کے لوگوں سے پھر ان کو وطن یاد رہتا ہے. اسی لیے میرے پیارے دوستوں اللہ تعالی نے حکم دیا کونوا مع الصادقین تم اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ یہ وطن والے لوگ ہیں. جب تم وطن والے لوگوں سے ملتے رہو گے تمہیں وطن یاد رہے گا. اب تم وطن کے اعمال کرو گے. اس لیے انسان دیکھیے انسان کہتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کتنا اجر ہے کہ وہ درخت اس کے لیے آخرت میں لگتا ہے کہ اس کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اگر وہ سوار دوڑے اتنا بڑا وہ درخت ہے کہ 500 سال تک اس کو دوڑے تو وہ درخت ختم نہ ہو. سبحان اللہ, ایک مرتبہ سبحان اللہ بولا, اللہ اکبر, ایک مرتبہ سبحان اللہ, کیا قیمت ہے اس کی. یہی الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ شریعت, یہ سنت. دیکھیے روزانہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, روزانہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا آخرت میں اس کے لیے ایک محل تیار ہوگا. علماء اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے, سنت موقعہ, فجر کی 2 سنت, ظہر کی 4 سنت پہلے, 2 سنت بعد میں, کتنی, 2, 4, 6 اور 2, 8, مغرب کی 2 سنت 10 اور عشاء کی 2 سنت 12. یہ تفصیل فرماتے ہیں نا علماء. اب وہ جو 12 سنتیں ہیں اس کو ادا کرنے والے کے لیے روزانہ ایک محل تیار ہو رہا ہے, سبحان اللہ. اب بتائیے سال میں ہوئے 365 دن, 365 دن, تو 365 محل تیار ہو گئے, 10 سال میں 3,650 محل تیار ہو گئے. اسی حساب سے اگر لگاتے جائیں تو اس کے کتنے محل تیار ہو رہے ہیں. یہ تو صرف ایک عمل پر ہے کہ وہ دن میں 12 رکعتیں وہ سنتیں پڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے یہ تیار ہو رہا ہے. تو جو دوسرے اعمال ہیں, اللہ اکبر, کیا کیا اس کو نہ ملے گا. تو اس لیے یہ جو مجلس ہے, یہ میرے شیخ فرماتے ہیں جو بیٹھنا ہے, یہ اس مجلس کا نام ہے پردیس میں تذکرہ وطن, پردیس میں تذکرہ وطن اس کا نام رکھا. اس لیے حضرت کی کتاب بھی اس کا نام ہے پردیس میں تذکرہ وطن. کیا مطلب, اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے, ہمیں یہاں سے جانا ہے. لہذا جب ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تو آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کو یاد رکھیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہاں کی ضروریات کو استعمال نہ کیا جائے, ضروریات کو استعمال کریں, اس سے استفادہ کیا جائے, لیکن آخرت کو ترجیح دی جائے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھ کو بھی, ہم سب کو بھی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک عجیب بات ہے, یہ جو عرب امارات وغیرہ میں ہوتا ہے نا, انسان ڈرائیونگ تیز کرتا ہے, وہاں تو ہے غلط جگہ آپ سڑک کراس کریں تو وہ, ہمارے ایک صاحب آئے تھے تو انہوں نے سڑک کراس کی تو 200 درہم غلط جگہ سے. اب وہ جو جرمانہ اگر ادا کوئی نہ کرے نا تو کوئی کچھ نہیں کہتا اس کو. اب وہ پاکستانی, ہندوستانی یا بنگلہ دیشی جب وطن جانے لگتا ہے خوشی کے مارے خوب ڈیوٹی فری شاپ کے تھیلے بھرتا ہے کہ میں اپنی بیوی, اپنے بچے سب کے لیے سامان, دادا دادی, ماں باپ سب کے لیے, دوستوں کے لیے. اب جب پہنچتا ہے ایئرپورٹ پر تو بٹن دبتا ہے اس کے نام کا, سارے چالان آ جاتے ہیں کہ نکالو 5,000 درہم فائن. کہتا ہے یہ کیا, 5,000 تو میں نے بچا کے رکھے تھے کہ میں وہاں جاؤں گا استعمال کروں گا, 5,000 کے 5,000 نکل گئے قلاش. اب وہ ہکا بکا, لیکن اس کو وطن وہاں سے جانے نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ بٹن دبا اور سب آ گیا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانتے ہو مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا, مسکین تو ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو. فرمایا نہیں, مسکین نہیں ہے, مختصر عرض کر رہا ہوں, مسکین وہ نہیں ہے, مسکین وہ ہے جس نے خوب عبادت کی, تہجد پڑھی, ذکر, اعمال, اور خوب ماشاءاللہ نیک اعمال کے, اجتماع ہوا اجتماع میں گیا, آنسوؤں سے رویا, ساری نیکیاں جمع کی, تبلیغ میں چلا لگایا, بزرگوں کے پیر دبائے, صدقے کے بکرے کاٹے, اور وہ نہیں ملے تو پھر بکریاں کاٹنا شروع کر دی کہ چلو نر نہیں مادہ صحیح. اب جناب خوب جمع کیا, آخرت میں پہنچا کہ چلو بھائی دیکھو کتنا راس المال لے کر آیا ہوں, کتنا مال. اب جب وہاں پہنچا پتا چلا کسی کو گالی دی, کسی کو ستایا, کسی کی غیبت کی, اپنی زبان, اپنی آنکھ, اپنے جسم سے کسی مسلمان کو اذیت دی, کسی غیر مسلم کو اذیت دی, قرضہ لیا واپس, جی اس نے تو بولا نہیں, چلو مر گیا چھٹی ہوئی, وراثت نہیں دی. اب جناب کسی, اب اس کے جتنے حقوق والے تھے پہنچ گئے, اب اس کی نیکیاں اسے دی جا رہی ہیں, اب نیکیاں ختم ہو گئی, جتنا 5,000 کمایا تھا ختم، اب چلان باقی ہے ابھی بھی، اب ان لوگوں کے گناہ اس کو دیے جا رہے ہیں. فرمایا یہ ہے مسکین. سمجھ بھائی؟ اس لیے تو کہا کہ مکمل دین کو سیکھے اللہ والوں کی صحبت سے، اپنی اصلاح کروائیں. ہمارے اندر یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں، ہم اپنی زبان سے، اپنی دوسری چیزوں سے جو لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، عبادت ہے، تہجد ہے، سب، لیکن ہماری زبان، ہمارے معاملات، وعدہ کو پورا نہ کرنا، یہ جو اذیت کی چیزیں نا، اس کا بھی خیال رکھیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کا اصلاح سے تعلق ہے، اور اصلاح وہ چیز ہے کہ خانقاہ اور اللہ والوں کی صحبت سے اصلاح ہوتی ہے، ورنہ کیا ہوگا، اعمال کیے آخر میں کچھ بھی نہ ملا. یہ وہی ہے جس نے کمایا پیسہ خوب، گاڑی تیز چلائی، ہو جی میں نے تو آج 180 کی رفتار پہ گاڑی چلائی، ہو جی کوئی کیمرہ فلیش نہیں آیا، ہو جناب پتہ چلا جب ایئرپورٹ پہ پہنچے، جی آپ کا یہ چالان تیار ہے، یہ تو پیسے آپ نے دیے نہیں، لائیے پیسے دیے، آپ پیسے دے چلے جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے. وہ کچھ نہیں کہتے، کہتے ہیں نوٹ دور جاؤ. اسی لیے یہ اپنی نظر، اپنی آنکھیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے کان کی حفاظت کرے. غیبت سنی، زبان سے غیبت کی، آنکھوں سے کہیں لگایا، سمجھا جی کچھ بھی نہیں ہوا، کیا ہوا، میں نے کسی عورت کو دیکھ تو لیا، لیکن یہ سب ہمارے وہ نیکیوں کو لے کر جا رہی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. یعنی ایسا عالم ہو گیا کہ ہم اپنے آپ پر رحم نہیں کر رہے. اور پھر کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو رحم کر. اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے، ہمارے دلوں کو کھول دے، اور اس پردیش میں وطن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجیے، ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، شریعت و سنت پر چلنے والا بنا، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تعالی ہماری غفلتوں کو دور فرما، اپنا فضل فرما، اپنی مہربانی فرما دیجیے. یا اللہ تعالی ہمیں جن کے حقوق ہمارے ذمے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتے دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے مسلمان، غیر مسلم، جو بھی حقوق ہمارے ذمے، اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ہماری مدد فرما. کمزور بندے ہیں یا اللہ، کمزور ہیں، ہماری مدد فرما دیجئے. اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی توفیق عطا فرما، جانی مالی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مدد فرما، مغفرت بے حساب فرما، اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں فکر پیدا فرما دیجئے، اور دینی ترقی نصیب فرما دیجئے، ہماری دینی دنیاوی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے، ہمارے اس مل بیٹھنے کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری زندگیوں کے جو غفلت کی طرف جاری ہے، یا اللہ اس کو اپنی محبت کے موڑ کا ذریعہ بنا دیجئے، اور ہم سب کو اپنی محبت کامل عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہندوستان سے حضرت کا سفر، جو ہندوستان سے ہجرت کے بعد ہوا تھا، وہ 76, 80, 84, 88, 92, 93 میں آخری سفر تھا. 5 اسفار فرمائے ہجرت کے بعد حضرت نے. اسی ایک سفر کا قصہ ہے کہ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی ہی رحمۃ اللہ علیہ، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت سے بہت محبت کرتے تھے. تو حضرت نے کے ساتھ رکشے پہ جا رہے تھے مفتی محمود صاحب کے ساتھ. تو حضرت فرماتے کہ میں نے عرض کیا مفتی صاحب سے کہ حضرت ابھی ابھی ایک شعر ہوا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ یہ شعر مفتی محمود الحسن صاحب، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، بہت بڑے عالم تھے، مفتی ہند مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی کو سنایا کہ حضرت ابھی ابھی ایک شعر ہوا ہے کہ یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے. یہ چمن صحرا بھی ہوگا،
یہ خبر بلبل کو دو, یہ چمن صحرا بھی ہوگا. یہ خبر بلبل کو دو تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے. سبحان اللہ, یہ دیکھو عبرت کی, اس کو کہتے ہیں واز. اب یہ پورا ایک شعر, یہ پورے جو اتنی دیر واز کیا اس کا خلاصہ یہ شعر ہے. یہ چمن صحرا بھی ہوگا, یہ خبر بلبل کو دو تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے. کہ یہ جو دنیا کی رنگینی ہے ایک دن یہ سب ویران ہو جائے گی. کیسے کہ ہم مر گئے تو ہمارے لیے دنیا ختم. بھائی ہم مر گئے تو ہمارے لیے کیا ہے پھر؟ یہ بلڈنگ, یہ گاڑی, یہ موبائل, یہ ایئر کنڈیشن, یہ برگر, یہ بروسٹ, یہ بیوی, یہ بچے, یہ ڈالر, یہ ڈارلنگ اور جتنے ڈال ہیں, سب کیا ہوا؟ سب ختم. کیونکہ مم ماتا کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی, اب اس کے لیے دنیا کچھ نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر, کھلی ہوتی ہے گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. اللہ کا فیصلہ ہے, آنکھیں کھلی ہیں لیکن اب دیکھتا نہیں ہے, آنکھیں سے دیکھتا نہیں ہے, کان موجود ہے سنتا نہیں ہے, زبان موجود ہے بولتا نہیں ہے, ہاتھ موجود ہے اب اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی ڈال دو, موبائل فون رکھ دو ٹچ فون, اب اس کی انگلیاں نہیں چلیں گی. پہلے کیسے انگلیاں چل رہی تھی, اب انگلیاں نہیں چل رہی. یہ ہے کہ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر, کھلی ہوتی ہے گو آنکھیں مگر بینا. اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا, آنکھیں ہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. یہ ہے دنیا کی حقیقت. اس لیے یہ دنیا تو جو مر گیا اس کے لیے سب ختم, بلکہ بڈھا ہو گیا اس کے لیے بھی سب ختم. بڈھے کے لیے تو سب ختم نا. اس بڈھے پر تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اگر اس کو کوئی طاقت کی گولی لا کر دے بھی دے اور وہ گولی کھا بھی لے تو آواز آتی ہے کہ معاف کیجیے گا, مطلوبہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے. یو آر ناٹ سبسکرائب فار دس سروس. اب آپ کی یہ سروس ختم ہے کہ نہیں؟ دیکھا نہیں تو دنیا کی کتنی بڑی, کتنے ہی کچھ سے کھا لے, سلاجیب کھا لے, کشتہ فولاد, سب ختم. یہ دنیا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے یہ حقیقت ہے دنیا کی. اس لیے اب یہ چمن صحرا بھی ہوگا, یہ خبر بلبل کو دو. یہ ہماری روحوں کو حضرت نے بلبل فرمایا, ہم سب بلبل ہیں. دادا یہ جو چمن سے دل لگائیں گے تو یہ ویران ہو جائے گا, تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کریں کہ ہم نے اس چمن پہ زندگی لگانی ہے یا خالق چمن پہ. بس اب یہ فیصلہ کرنا ہے, ایک چمن ہے ایک خالق چمن, چمن ویران ہو جائے گا خالق چمن. اللہ ولم یکن لہ کفوا احد وہو مثل الاعلی. کیا اللہ تعالی کی شان ہے, کیسی کیسی صفات ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ ولی الذین آمنوا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. کیا کیا عجیب شانے ہیں اس کی, لگا خالق چمن ہے وہ. اور جو خالق چمن میں مرتا ہے صحرا اس پر بھی آتے ہیں, لیکن اس کے صحرا میں بھی چمن ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے فرق جو اللہ پر فدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو بھی رش کے جوانی بنا دیتے ہیں, اس کے صحرا کو رش کے گلستان بنا دیتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر فدا ہونے کی برکت. یہ چمن صحرا بھی ہوگا, یہ خبر بلبل کو دو. دیکھو انبیاء علیہ السلام یہی تو بتانے کے لیے آئے تھے یہی سمجھانا ہے جی. یہ چمن صحرا بھی ہوگا, یہ خبر بلبل کو کہ ایک دن ہم کو اس دنیا سے جانا ہے, اپنے مالک کے پاس جانا ہے, مالک کو راضی کرے اور خوش کرے تو مزے ہی مزے, دنیا میں بھی مزے آخرت میں بھی مزے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کی تو کانٹوں کو بھی اللہ پھول بنا دیتے ہیں, دیکھو کیا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے عاشقوں کے کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے ہیں, ان کے صحرا کو رشک گلستہ بنا دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں. تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی یہ خزاں, تیرے چمن کو مرشد تشور ہے, تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی یہ خزاں جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستہ. سبحان اللہ, قابل داد شعر ہے کہ نہیں. سبحان, یہ اللہ والوں کی شاعری ہے, یہ اللہ والوں کی شاعری ہے, یہ معشوقوں کے چکر کی گاہ شاعری نہیں ہے کہ نازکی ان کی لب کی کیا کہیے, ٹنکھڑی گلاب کی سی ہے. وہ کمبخت تو ساری شاعری اسی پہ کرتے ہیں. اور میرے شیخ فرماتے ہیں وہ جب پنکھڑی لوہے کی ہتھکڑی بن گئی, کیسی پڑی جم گئی اب اس پنکھڑی پر, اب ساری عاشقوں کے پاؤں میں لڑکھڑی پڑ گئی, لڑکھڑاتے وہاں سے بھاگ رہے. یہ عالم ہے, کالے بال سفید ہو گئے اور بڑھاپا تاری ہو گیا, اب لاگ معشوق کھالے کھچوا لے. معشوق کے کھال کھچوانے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا کہ بڑھاپے کی شادی ایسی ہوتی ہے, عجیب بات یاد آ رہی, بڑھاپے کی شادی ایسی ہوتی ہے جیسے رسی سے سنوکر کھیلنا. عجیب, کیسا مزہ آ رہا ہے. بڑھاپے کی شادی ایسی ہوتی ہے جیسے رسی سے سنوکر کھیلنا. واخر دعوانا اور الحمد للہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو اپنی محبت یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.